احساس کر کر پائے ہیں الحمدللہ کہ یہ جو مقام منزلت ہے یہ کسی جسمانی برتری کی وجہ سے نہیں ہے. ہم انسانوں کے پاس کوئی فزیکل ایسی سپیریئرٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ قرآن امداد نے اس وجہ سے انسان کو اشرف مخلوقات یا بہترین مخلوق تعبیر کیا. جو کچھ انسان کے پاس ہے, جو اس کو کوئی فضیلت دے, اس کو کوئی برتری دے, وہ یا علامتی طور پہ سمبولک ٹرمز میں یا ریئل ٹرمز میں واقع حقیقت کو بیان کرتے ہوئے خدا نے اس واقعے کے اندر بیان کیا جو حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان مکالمے کا بیان ہے. اور اب میں اس واقعے کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, کس طریقے سے قرآن امتحان نے حضرت آدم کے لیے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں, کس طریقے سے فرشتوں نے اعتراض کیا اور وہاں قرآن امتحان نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تعبیر استعمال فرمائی, فرمایا وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ, خدا تعالیٰ نے آدم کو اسماء کی تعلیم کی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی علم دیا جس کے نتیجے میں فرشتوں کے سامنے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جانا چاہیے. اب اس تفصیل میں جائے بغیر, جس کا نہ کوئی موقع ہے نہ کوئی محل, کی اسماء کیا ہیں, کیوں خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا, آیا یہ سمبولک ہے یا یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے, اور اگر حقیقت میں ایسا ہوا تو آیا یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں, ہر وہ ہستی جو انسان کامل ہے اس کے سامنے فرشتے جھکتے رہیں گے, اور کبھی بھی کائنات انسان کامل سے خالی نہیں ہوتی ہے. تو یہ علیحدہ معاملہ ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے علامہ, خدا ممتاز نے حضرت آدم کو تعلیم دی. میں تھوڑا سا اٹھتے ہوئے اس تعلیم کے اوپر آپ کی خدمت میں چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا, اور میں نے عرض کیا کہ اس سے ہم اپنے موضوع کی طرف بھی آئیں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو کچھ ہے اس تعلیم کے اندر ہے, خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ سکھایا ہے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک لفظ کو سنتے ہیں اور اس لفظ کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی تصور پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے, بجائے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ جس مفہوم میں قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے ہم یہی مطلب اس کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں, کہہ دیجئے کہ اس کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں. تو ہم نے سنا کہ حضرت آدم کو خدا تعالیٰ نے تعلیم دی اور ہم اس کو علم تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, اور علم کو ہم مثال کے طور پر ایجوکیشن کے اندر لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ایجوکیشن ہوتی ہے, ایک ٹیچر ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے, شاید اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی چیز سکھا دی. جب کوئی چیز سکھا دی تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ سپیریئرٹی آ گئی جس کی وجہ سے فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کر دیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک بہت سادہ سا سوال, جو چیز خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی تھی وہ فرشتوں کو بھی سکھا دیتا؟ بھئی جب سکھانے ہی کا معاملہ ہے, خدا نے ہی سکھانا ہے, تو جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ فرشتوں کو بھی سکھا دیتا, اور جب سکھا دیتا تو پھر سجدے کا کیا عنوان باقی, دونوں برابر ہو جاتے. اور یہی بات فرشتوں کو بھی کہہ دینی تھی کہ خدا جو تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم آدم کو سجدہ کریں, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہ کریں, تو نے آدم کو کچھ سکھا دیا اور اس کے بعد اس کو سجدے کے قابل بنا دیا, اگر ہمیں سکھا دیتا تو ہم سجدے کے قابل ہو جائے. لیکن نہ خدا نے یہ کہا نہ فرشتوں نے یہ کہا, اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نہیں سمجھ پا رہے جو یہاں پہ ہوا ہے, یہ ہوا ہی نہیں ہے, یہ کسی اور طرح ہوا ہوگا. کیونکہ اگر یہ ہوا ہوتا کہ خدا نے حضرت آدم کو ایسی سکھایا ہوتا, جیسے خدا نہ کرے میں تو نہیں کروں گا کہ مثلا میں آپ کو کچھ سکھاؤں یا آپ مجھے کچھ سکھائیں, تو فرشتے کو بھی سکھا دیتا. اور فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا ہے تم نے آدم کو سکھایا ہمیں بھی سکھا دے، نہ فرشتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تم نے اس کو کیوں سکھایا ہمیں سکھا، نہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم سیکھ لو، اس کوئی مکالمہ نہیں ہوا. تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ کی تازہ سی بات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، آیا ہوگا یقینا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں تعلیم کا مطلب کچھ اور دیکھنا پڑے گا یہاں. اور یہ وہ مشکل ہے جو قرآن فہمی کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ مسلسل پیش آ رہی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھنے لگتے ہیں تو الفاظ کو اسی مفہوم میں لے لیتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے، اور اس کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں بھی بنتی ہیں اور کم سے کم ابہام آ جاتا ہے کہ بھائی مبہم ہو گیا معاملہ، سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں پہ کیا ہوا. تو ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ تعلیم کیا چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملی ہے جو فرشتوں کو مل ہی نہیں سکتی تھی. اور اس کے بعد پھر اگلا معاملہ یہ آئے گا کہ اس تعلیم میں سے مجھے کیا نصیب ہوا، کیونکہ تورہ امتیاز کوئی تعلیم ہے، وہی علم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور وہ علم وہ نہیں ہے جو اس طرح سیکھنے اور سکھانے سے نصیب ہونا ہے، تو پھر وہ علم ہے کیا؟ اور وہ علم مجھے اور آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ کیونکہ اگر مجھے اور آپ کو اس علم میں سے نہیں ملا ہے تو پھر ہماری حیوانات پر کوئی بہتری نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کا سب ہے ہی اسی کے اوپر. تو چند جملے سے یہ سوال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا علم کے حوالے سے کہ ہم علم کس چیز کو تعبیر کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ سے باہر نکلتے ہوئے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حضرت آدم اور سجدے کی گفتگو اتنی پرانی گفتگو ہے، اور میں معمولاً کبھی اگر میرے سامنے کوئی سوال رکھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ تمہارا کچھ سیکھنے کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر سیکھنے کا ارادہ ہوتا تو یہ سوال نہ چھیڑتے، کیونکہ اس کے اندر جر و بحث ہے، گفتگو ہے، سیکھنا بہت کم رہ جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس سے باہر نکلتے ہوئے اتنا ہی عرض کرتے کرنا میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ علم کا یہاں کوئی معاملہ ہے. اب وہ علم کیا چیز ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں علم کی چند مثالیں عرض کروں گا. تو یہ کہ مثلاً مجھے یاد ہے کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمیں کچھ چیزیں سکھائی جاتی تھیں. اب بات قسمتی سے میں اتنا خوش قسمت نہیں تھا کہ مجھے کوئی بہت اچھا اسکول ملتا تو میں اس کو رٹ لیا کرتا تھا، اور رٹنے کے بعد کہیں نہ کہیں ایگزامس کے اندر لکھ دیا کرتا تھا. اب تصور فرمائیے کہ آپ اس کو علم تعبیر کریں گے، وہ علم جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہو جو برتری کا سبب بنے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو رٹنا ہے اور رٹ کے لکھ دینا ہے، اس میں کوئی علم کی بات نہیں ہے. اچھا فرض فرمائیے میں تھوڑا سا خوش قسمت ہوتا اور میرا اسکول وہ ہوتا جو مجھے رٹاتا نہیں بلکہ سمجھاتا، اور وہ مجھے بتا دیتا کہ مثال کے طور پر میتھمیٹکس کیا ہوتا ہے، فزکس کیا ہوتا ہے، کیمسٹری کیا ہوتا ہے، اور اس کے واقعی سبسٹنس کو مجھے سمجھا دیتا اور میں سیکھ لیتا، اور وہ مختلف ایگزامس کے اندر اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ریفلیکٹ کرتا نہ کہ اپنے رٹے ہوئے کو، کیا یہ وہ علم ہوتا جو حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دے رہا ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر میں بہت اچھی طرح سمجھ لیتا انگلش لٹریچر کے اندر کہ مثال کے طور پر شیلے نے کیا کہا یا وڈسورتھ نے کیا کہا یا شیکسپیئر نے کیا کہا، اور اس کو میں بہت اچھا اپنے پیپرز کے اوپر ریفلیکٹ کر دیتا، تو کیا یہ وہ علم ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا سبب بنتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں انگلش لٹریچر نہ جانتا ہوتا اور چائنیز لٹریچر جانتا ہوتا تو کیا یہ وہ علم ہوتا جو برتری دے دیتا؟ ایسا مطلب ہمارے سامنے فوراً کچھ چیزیں آتی ہیں اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ نہیں یہ علم وہ علم نہیں ہے، یہ دنیا کی معلومات ہے، یہ وہ علم نہیں ہے. کیوں؟ نہ آدم سے پہلے تھی نہ قیامت کے بعد اس میں باقی رہا. مثلاً اگر مجھے پتا ہو کہ دنیا میں کون سی بلڈنگ کتنی اونچی ہے اور دنیا کی ساری وہ بلڈنگ جو 700 میٹر سے اونچی ہوں وہ سب مجھے ازبر ہوں، رٹی بھی ہوں، کہ یہ وہ علم ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دلوا تھا؟ ہم سب معلوم ہے کہ نہیں یہ سب وہ علم ہے
जिसकी कोई अबदी हैसियत नहीं है, इसकी कोई एटर्नल वैल्यू नहीं है। क्यों? कौन सी बिल्डिंग है जो कयामत पे बाकी रहेगी? कयामत तो बहुत दूर की बात है, छोटा सा जलजला है तो बाकी नहीं रहेगी। इनमें किसी मालूमात में कोई एटर्नल वैल्यू नहीं है। तो कम से कम एक बात देखिए आखिरी विंडो से सामने आती है, लेकिन जब तक इल्म ऐसे मालूम का ना हो जिसकी एटर्नल वैल्यू होती, उस वक्त तक वो इल्म दर हकीकत इल्म नहीं होता। सिर्फ कुछ देर के लिए हमारे और आपके ऊपर तारी और आरिज होने वाली एक कैफियत होती है, बाद में खत्म हो जाती है। आप देखिए बहुत सारे लोग थोड़ा सा किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो सारी मालूमात खो बैठते हैं जो उन्होंने कई बरस में सीखी होती है। तो ये जो कुछ हकायक हैं ये बता रहे होते हैं कि ये वो इल्म नहीं है, इल्म कुछ और होना चाहिए इसके मुकाबले। और मिसाल के तौर पर इल्म क्या होना चाहिए और उसकी क्या हकीकत होना चाहिए, तो इसको एक मिसाल से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ इल्म वो होते हैं जो हम और आप किसी मालूम के बारे में हासिल करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने इल्म हासिल नहीं की होती, खुद मालूम को ही हासिल किया होता, हम उसको अपने अंदर तक जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुश हैं या नहीं हैं और आप मुझसे कहें कि आप खुश हैं, तो क्या अगर मैं जानता हूं कि आप खुश हैं ऐसे ही है जैसे आप जानते हैं कि आप खुश हैं? इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मैं जो जानता हूं कि आप खुश हैं तो मैं आपके अंदर सराहत नहीं कर सकता, कि जो आप जानते हैं कि आप खुश हैं आप अपने वजूद के बारे में इत्तला दे रहे हो। इसमें गलती का कोई इम्कान नहीं होता कि आपको यह पता हो कि आप खुश हैं या आप खुश नहीं हैं। आप अंदर तक से जानते हैं ये सब कुछ आप ही है। तो यहां मालूम और इल्म दो नहीं होते, एक होता है। यानी यहां गलती का कोई इम्कान नहीं होता, भाई आप अपने बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं। ये जो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बर्तरी दिलवाता है ये वो नहीं होता जो रटना रटाने पे आता है, ये वो होता है जो वजूद का एक हिस्सा बन जाता है। इसको भुलाने का और गलत फहमी होने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। तो मिसाल के तौर पर मैंने जितना कुछ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर सीखा होता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर सीखा होता है, हत्ता मदरसों में सीखा होता है, ये मुमकिन है किसी बीमारी के नतीजे में मेरे दिमाग से निकल जाए, ये सब मेरे दिमाग से गायब हो जाए। लेकिन क्या मैं ये भी भूल सकता हूं कि मैं हूं? क्या कोई ये दीवाना मिला है तो ये ना पहचाने कि वो है? इसे कोई नहीं भुला सकेगा क्योंकि वो उसके अंदर है। अब आपको और मुझे देखना पड़ेगा मेरे और आपके वजूद के अंदर जो इल्म है वो क्या है, इसकी गहराई को थोड़ा देखना पड़ेगा। अब मैं इसकी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए किया ताकि आप इल्म की कुछ हकीकत को एहसास करने की कोशिश करें। तो अब आप तसव्वुर फरमाइए ये कि ये मेज है, ये इल्म है, लेकिन ये मालूम मुझसे बाहर है, लेकिन मैं खुश हूं ये भी एक इल्म है। इसका मालूम कहां पर है? मेरे अंदर है। ये कि ये मेज है इसमें गलत फहमी हो सकती है, लेकिन ये कि मैं खुश हूं इसमें कोई गलत फहमी नहीं हो सकती है। अब आप ये बताइए आपके अंदर जो इल्म है वो क्या है? और इसमें इंतहाई अहम सवाल है, ये कि खुदा है ये बाहर का इल्म है जो आपको मिला है या आपके अंदर का इल्म है जो आपके अंदर है? क्यों, इसमें क्या फर्क होगा? इसमें फर्क होगा कि अगर ये इल्म बाहर का है तो आपको मुसलमान कहने के लिए काफी होगा, लेकिन अगर ये अंदर का है तो मोमिन कहलाएंगे आप, मोमिन कहलाएंगे। अगर ये बाहर का है तो हालत निजाम दिमाग से निकल जाएगा, अंदर का है तो कब्र में फरिश्तों के जवाब में वापस आएगा। आपको वो इल्म चाहिए, आपको इतनी गहराई में जाने वाला इल्म चाहिए। मिसाल के तौर पर फर्ज करना, ये आज मुझे मजलिस पढ़नी थी, मैंने एक रिवायत रटी और वो रिवायत रट के आपके सामने कह दी, फिर वो 25वीं दफा बोली और वो रट रट के मेरे दिमाग के ऊपर इतनी आ गई कि मैं जब चाहूं उसे बोल दूं। मैं कहूंगा ये इल्म नहीं, ये अभी मैंने रटा है। जब मुझे उस रिवायत के कंटेंट्स के ऊपर इतना यकीन हो जाए कि मेरे वजूद का हिस्सा बन जाए, अब वो इल्म है, अब वो इल्म। अब आप ये बताइए आपके पास इल्म में से क्या है, क्यों वो बाकी रहेगा? ये इल्म के जो मालूम के साथ आपके अंदर गया हुआ है वो बाकी रहेगा सर, बाकी सब तो रटा रटाया है, ये सीखा सिखाया ये बाहर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता ना, बहुत होशियार रहना पड़ेगा हमें कि हम उस इल्म तक पहुंच सकें जिसकी यहां गुफ्तगू की जा रही है। और ये जितनी आपने वैल्यू सुनी है इस्लाम के अंदर, आलिम की हैसियत है, इल्म का ये मकाम है, इल्म सीखने का ये मकाम है, जो तालिब इल्म होता है वो जब चल रहा होता है तो ये होता है वो होता है, ये क्या वो रटने वाला इल्म है? नहीं, ये वो है जो दिमाग के अंदर वजूद के अंदर रासख हो जाए, जिस पे आपका यकीन हासिल हो जाए मालूम के हमरा, तो उसके अंदर फिर वो सारी वैल्यूज बनती। अब यहाँ पे एक अलहदा मामला है जो अभी हम नहीं कर पाएंगे, शायद वही कि फरिश्तों ने क्यों उनको इल्म हासिल नहीं किया, क्यों हासिल नहीं किया? तो इसका मतलब ये है कि फरिश्तों के वजूद में कोई ऐसी कमी थी और हजरत आदम के वजूद में कोई ऐसी बरतरी थी कि फरिश्ते लाख कोशिश करते वो इल्म ले ही नहीं सकते थे जो हजरत आदम के पास थे। ये सीखने सिखाने का मामला नहीं है, ये वजूद के मरातिब का फर्क खुदा ने फरिश्तों को सिखा रहा है कि तुम्हारा वजूद आदम के वजूद से मुख्तलिफ है, मैं सिखाऊं भी तो तुम नहीं सीख पाओगे, सिर्फ आदम है जो सीख पाएगा, लिहाजा खुदा ने उतारने हजरत आदम को सिखा। और हजरत आदम ने जब फरिश्तों के सामने रखा तो आप देखिए कुरान ने कहीं नहीं कहा कि आदम ने फरिश्तों को सिखाया, खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया और हजरत आदम ने फरिश्तों को सिखाया नहीं, सिर्फ बताया। क्योंकि फरिश्ते सीखने के काबिल होते तो पहले मरने में सीखना चुके होते। अब आप ये बताइए मेरे और आपके पास उस इल्म से क्या है, क्योंकि ये इल्म है जो बहुत कुछ तय करेगा। मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे और आपके जो वजूद के दर्जात हैं वो इस मौत के बाद बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे, बल्कि थोड़ी सी देर पहले सामने आए, और उनका कोई ताल्लुक मेरे और आपकी नेशनैलिटी, वेल्थ, फेम, पावर, लोकेशन, स्टेटस कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ताल्लुक होगा इसका जो अंदर का वजूद है वो क्या है, अंदर का वजूद क्या है। ऐसा मतलब ये बहुत खूबसूरत मामला है और यहाँ पर हमें इस्लाम की एक और हकीकत सामने आती है और इसको मैं हुसैनियत में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इस गुफ्तगू को आपने संभाल लिया, अब इससे जरा हुसैनियत की तरफ आते हैं और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा सा दुरूद पढ़ते हुए आगे तशरीफ लाइए। हम कल से कुछ ऐसा करेंगे कि तकरीबन 9:10 पर आप खुद ही इस तरह हो जाएगा कि आगे आ जाइए, ताकि हमें ना कहना पड़े कि पीछे वाले हमें इशारा करें फिर हम आपसे कहें, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बिहेवियर दिखा दीजिए और या तो शुरू से थोड़ा सा आगे आ जाइए या मिसाल के तौर पर 9:10 के करीब आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, लेकिन हम बाहर रिवर्स कर देंगे। एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जो भाई खूबसूरत नारा है और मौलाना अमीन उल्मीन का नाम है, इनकी ये हकीकत है, ये वो हकीकत है जो अमीर उल्मोमिनीन पहले मुअल्लिम करार पा रहे, हमें ये इल्म सीखना है। हम इल्म क्या कुछ समझ बैठे हैं, मसलन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं यूनिवर्सिटी में जो कुछ हमें सीखना है वो नहीं सीखना, नहीं बिल्कुल सीखना, چونکہ علم جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر یہ سب خدا کا ہی ہے، کوئی علم شیطان کا نہیں ہے. ہاں شیطانی لوگ استعمال کرنے علیحدہ معاملہ ہے، علم خدا کا ہے. مثلا آپ منرلز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو منرلز کو کیا شیطان نے بنایا ہے؟ وہ خدا نے بنایا. آپ مثال کے طور پر کیمسٹری کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، کیمیکلز کس نے بنایا؟ یہ خدا کا نظام ہے. کیمیکلز کو پراپرٹیز خدا نے دی ہیں. یہ کیمیکل میرے اور آپ کی باڈی میں جاتے ہیں، کبھی اس کو اچھا کرتے ہیں، کبھی اس کو برا کرتے ہیں. میڈیکل سائنسز میں ہم سب کچھ یہی اسٹڈی کر رہے ہیں. کس نے بدن بنایا؟ کس نے کیمیکلز بنایا؟ لہٰذا میرے نزدیک علم کو خدائی اور غیر خدائی میں تقسیم کرنا، یہ جو ہم لوگ کیا مشہور ہے، ہم کہتے ہیں دینی علم دنیاوی علم، یہ تقسیم خدا کا بالکل. علم اپنی نوعیت میں سب خدائی ہے، شیطان غلط طریقے سے استعمال کر لیتا ہے. بالکل جیسے سامری نے کیا، سامری نے ایک حقیقت دیکھی، اس حقیقت کو استعمال کیا تو وہ جادو کہلایا. اسی طریقے سے تقسیم دفعہ ہوتا ہے، لوگ مختلف چیزوں کو، خدا کے علم کو، خدا کی دی ہوئی طاقت کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ فرعون بنتے ہیں، قارون بنتے ہیں، شیطان بنتے ہیں، مختلف شیطانتوں کی طرف جاتے ہیں. ورنہ باقی سب کچھ علم خدا کا بھی. تو ایسا محترم، مجھے اور آپ کو اس علم کی حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے، اس علم کو دیکھنا ہوتا ہے جو ہماری روح کے اندر موجود ہے، باقی سب رٹا رٹایا ہوتا ہے. اور یہ جتنی رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے اور میرے وجود کو نہ قیمت دے سکتی ہیں، نہ یہ میرے اور آپ کے وجود کو اندر سے تبدیل کر سکتی ہیں. یہ جو آخری جملہ ہے اس کے اوپر بھی غور فرمائیے، علم آپ کے اور میرے وجود کو اندر سے تبدیل کرتا ہے. مختلف انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو عالم ہوتا ہے اور ایک وہ جو جاہل ہوتا ہے. یہ میڈیکل سائنسز کا ایشو نہیں ہے. میڈیکل سائنسز میں آپ کسی عالم انسان کا دماغ چیر پھاڑ کے دیکھ لیجئے اور کسی جاہل انسان کا دماغ دیکھ لیجئے، تو وہ بھی شہری جیسے ہوں گے. ایک متقی انسان کا اور ایک فاسق کا دماغ دیکھ لیجئے، تقریباً ایک ہی جیسے ہوں گے. لیکن کون ہے جو روح تک پہنچے اور دیکھے وہ ایک جیسے ہیں یا نہیں؟ یہ کون سا علم ہوگا جو روح تک پہنچے گا؟ یہ جو رٹنے رٹانے والا ہو؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق روح سے نہیں ہوگا. تو آپ کو اور مجھے دو تین چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو معلومات میرے اور آپ کے نزدیک اہم ہیں وہ معلومات کون سی ہیں. مرسیڈیز بینز کتنے کلرز ہیں، کون سی عمارت کتنی اونچی ہے، کس ملک کا پی آر کتنے سال میں ملتا ہے، کیا ویلیو اس علم کی. دوسری بات یہ دیکھنی پڑے گی جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، کوئی روایت سیکھی ہے، کوئی آئے کلمہ سیکھی ہے، کیمسٹری کے بارے میں جانا ہے، جیسے میں نے کہا جیولوجی کے بارے میں جانا ہے، یہ وجود کے اندر تک گیا ہے، یہ صرف اوپر اوپر رہا ہے. اگر وجود کے اندر تک گیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، اس کا ایک اثر ہونا چاہیے. کبھی بھی علم جو میرے اور آپ کے وجود کو اندر سے تبدیل کرے گا، باہر اثر نہ دکھائے، یہ ممکن نہیں ہے. لہذا قرآن کریم نے فرمایا ہمیشہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایماندار اور عمل صالح کیا. کیوں؟ خدا متعال کی اصطلاح میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے اندر ایمان ہو اور عمل صالح کے ذریعے ریفلیکٹ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. پھر باقی جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ان کے عمل میں نظر نہیں آتا. وہ ہمارے اور آپ کے مومن ہیں، وہ ہماری اور آپ کی ٹرمنالوجیز کے اندر مومن ہے، کہنے کہلانے کے لیے مومن ہے. لیکن اگر کسی کا ایمان اس کے وجود کے اندر پہنچا ہوا ہو، ممکن ہے کہ اثر نہ کرے، ممکن ہے کہ اس کو بھلا دے. کیا آپ اپنے آپ کو بھلا سکیں گے؟ یہ تو کسی دماغ سے بھی حاصل نہیں ہوگا کہ آپ یہ بھلا پائیں کہ میں ہوں. ہاں ممکن ہے کوئی بیماری کی وجہ سے یہ نہ جان سکے کہ میرا نام کیا ہے، لیکن کیا کسی بیماری کی وجہ سے یہ بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ جو میں اندر سے فیل کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں بھلا سکے گا. آپ یہ بتائیے اس علم میں سے آپ کے پاس کیا ہے، وہ علم ہے جو آپ کو اور ہمیں قیمت دے گا. اور میں تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ہمارا ٹاپک ہے حسینیت، انصار حسین، آپ اس حسینیت اور انصار حسین کو اور آپ کی تقاضے، اس کو آپ یہ علم کے ظاہر میں مت دیکھیے گا. اگر آپ علم کے ظاہر میں دیکھیں گے تو پھر تو حسینی اس سے کہیں زیادہ ہیں جو کربلا میں نظر آئے تھے. سید الشہداء کے ظاہری طور پہ ماننے والے صرف وہی تھے جو کربلا میں تھے. ہفتہ اکسٹ ہجرا کے اندر مثلاً جو اکسٹ ہجرا میں سید الشہداء کے ماننے والے تھے وہی 72-100 افراد تھے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے, اور کوئی ماننے والا نہیں تھا. ہزاروں لاکھوں لوگ امام حسین کے ماننے والے تھے اس وقت, حتیٰ جو دشمن کے لشکر میں کھڑے تھے کہ یہ امام حسین کے ماننے والے نہیں تھے, قطعاً ماننے والے تھے. اگر نہ ہوتے تو امام نے کیوں عاشور کے دن ان سے کہا کہ تم نے مجھے خط لکھے تھے؟ روایت کے مطابق امام نے خطوں کا وہ ڈھیر انہوں کی طرف پھینکا کہ تم نے خط نہیں لکھے تھے کیا, تو کیا تم آج نقاب لگا کے کھڑے ہو, میں تم کو پہچان نہیں پاؤں گا. یہ ماننے والوں میں سے تھے, البتہ نہ ماننے والے بھی بہت کھڑے تھے وہاں پہ. جو مختلف موقعوں پر ہمیں مسائل نظر آتے ہیں, بعض انتہائی سخت مسائل, وہ نہ ماننے والوں کی وجہ سے ہو رہے تھے, لیکن ماننے والے بھی بہرحال دشمن ہیں, سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اب مجھے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بھئی اگر یہ سب ماننے والے تھے تو یہ حسینی تھے. تو ہم کہتے ہیں نہیں, یہ امام حسین کے ماننے والے تھے, حسینی نہیں تھے. یہ حسینیت کچھ اور ہوتی ہے, حسین کو ماننا کچھ اور ہوتا ہے. محترم, اس کا مطلب یہ کہ باتیں الفاظ کی نہیں ہو رہی ہیں. بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں امام حسین کو مانتا ہوں, اور امام حسین کے سامنے الفاظ استعمال کرتا ہے, ان کے نام کو احترام سے لیتا ہے, اور وہ تمام تر تعظیمات جو دنیا کے اندر امام حسین کے نام پر کی جانی چاہیے ان سب کو انجام دیتا ہے, تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ یہ حسینی بننے کے لیے کافی؟ جو کربلا میں تھے وہ نہیں تھے کافی. اب ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو حسینیت ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ماننا تو نہیں ہوتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, علم کی ایک گہرائی ہوتی ہے جو آپ کے وجود کے اندر اترتی ہے. حسینیت بھی نظریے کی کوئی گہرائی ہونی چاہیے, جو جب تک وجود کے اندر نہیں اترے گی حسینی نہیں بنے, حسین کا ماننے والا بنا دیا. تو اب دیکھیے میں اور آپ جو اس فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں نا, ہم اور آپ یہاں آنے کے نتیجے میں امام حسین کے ماننے والے ہیں, اس کا اجر ہمیں یقیناً ملے گا, اس کا ثواب ہمیں یقیناً ملے گا. یہاں آنے کی اپنی نورانیت ہے, لیکن اب آپ اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہوئیے گا کہ صرف یہاں آنے کی وجہ سے میں اور آپ حسینی بھی ہو گئے. حسینیت ایک علیحدہ معاملہ ہے, ایک سخت مرحلہ ہے, اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور اس کو اتنا سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے وجود کی گہرائیوں میں پہنچے, ورنہ صرف جاننا کافی نہیں ہوگا. اب دیکھیے کتنے مرحلے بن گئے. ایک مرحلہ یہ ہوا کہ میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں, نام احترام سے لیتا ہوں, مختلف اعضاء کے طریقوں کو استعمال کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں. یہ کیا ہوا؟ یہ ہو گیا امام حسین کا ماننے والا. اجر ہے, بالکل اجر ہے, ثواب ہے, بالکل ثواب ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ حسینیت کیا ہوتی ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہوا. تیسرا مرحلہ یہ ہوا کہ جو میں نے حسینیت کو سمجھا اس کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں لے گیا. جیسے ہی میں نے حسینیت کو سمجھا اور وجود کی گہرائی میں لے گیا تو پھر ایک کام ہوگا, خود بخود میرے کردار میں حسینیت جھلکے گی, پھر مجھے کوئی بوجھ زور نہیں لگانا پڑے گا اس کام کے لیے کہ حسینیت جھلکے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آج کل کا زمانہ بہت عرصے سے مختلف اسکالرز کی نظر میں مشکوک زمانہ رہا ہے. جو آج کل کا زمانہ ہے تقریباً مثلاً 70-80 سال کا زمانہ, کافی وقت ہو گیا اسکالرز اس زمانے کے بارے میں کافی شک سے دوچار ہیں, اور شک سے اس لیے دوچار ہیں کہ اسکالرز کی بہت بڑی تعداد ہے جس کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ زمانہ ویلیوز کے اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کا زمانہ ہے. ہیومن ہسٹری کے اندر کبھی بھی ویلیوز اس طرح اپ سائڈ ڈاؤن نہیں ہوئی تھی. جس طرح سے اس زمانے میں ہوئی ہیں, اور اس زمانے کو میرا مطلب میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا تقریباً 70-80 سال کے اوپر ہوئی ہے. ابتدا بہت پہلے سے فینومینا بن کر آباد ہے, ابتدا تو کافی پہلے سے ہوئی. تو یہ جو زمانہ ہے یہ اس زمانے کے اندر بہت ساری ویلیوز اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں. ان ویلیوز کے اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں جو ہیومن لٹریچر کے اندر محاورے کے طور پہ استعمال ہو رہی تھیں اس وقت مصیبت میں آ گئی, اس وقت مشکل میں آ گئی. مثال کے طور پر بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, ابتدا تھوڑا سا سخت لگے گا, میں خواتین کا نہ رکھوں پہلے ہم مردوں کو ہی رکھ لیتے. باپ اور بیٹے کی محبت, ہم لوگوں نے تاریخ میں اس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل میں دیکھا ہے, بڑا مقدس پاکیزہ رشتہ ہے یہ, باپ اور اولاد کی محبت, باپ اور بیٹے کی محبت. آج کے عمومی دور میں یہ رشتہ اسی پاکیزگی اور اسی خلوص پہ باقی ہے کیا؟ سبسٹینشل ڈفرنس آیا ہوا ہے اس وقت. اب آئیے ممتا کے اوپر, ماں اور بچے کی محبت, اس سے تو خلوص کو رشتہ ملے گا. ہیومن لٹریچر کے اندر, جب میں ہیومن لٹریچر کہتا ہوں تو لینگویج سے نکل کے کہہ رہا ہوتا ہوں, ہیومن لٹریچر کے اندر رشتے کی پاکیزگی میں ماں کی محبت سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. اس وقت اس زمانے میں سیریس ڈاؤٹ کا شکار ہوا ہوا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کا زمانہ ہے. جو ایکسپٹڈ ریالٹیز تھی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ریالٹیز کے اندر, اس وقت ڈاؤٹ میں آ گئے, بھائی کو کیا ہوا بیٹے اور باپ کا رشتہ؟ یہ رشتہ اگر اتنا ہی پاکیزہ ہے تو آج اتنی مصیبت میں کیوں آیا ہوا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ مولا نے 1400 سال پہلے نہجو بلاغہ میں بیان فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسا جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہے گی. اور مجھے یقین ہے کہ جس زمانے میں امام نے ارشاد فرمایا تھا اس زمانے میں سننے والوں کے لیے یہ اتنا ہی سخت ہوگا جیسے مثلا میں آپ سے کہوں کوئی پانی پیئے اور اس کو ٹھنڈک نہیں ملی. پانی کا کام تو ٹھنڈک دینا, اس وقت گرمی کے دن ہیں ٹورنٹو کے لیے تو اتنی گرمی بھی بہت ہے, ہمارے لیے تو بڑا پلیزنٹ ویدر ہے. تو مثال کے طور پر اتنی گرمی میں آپ باہر کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو شدت کی پیاس لگے, انتہائی شدید پیاس لگے, اور آپ پانی پیئے اور آپ کو لگے جیسے آپ نے ایسڈ پی لیا نا, اس کو کہیں گے بھائی کیا ہو گیا, پانی کا کام تو یہ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگوں نے اس جملے کو سن کے یہی فیل کیا ہوگا کہ یہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, انہوں نے آج کا دور نہیں دیکھا تھا کہ یہ حقیقت بنتی کیسے ہے. اس خاطر میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت سخت دور ہے. جو سخت دور ہے اس دور کے اندر مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ یہاں سبسٹنس غائب ہو گیا, کانٹینٹس غائب ہو گئے, وکیبلریز اور ٹائٹل باقی رہے. جو بعض اوقات اشعار کے اندر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں بڑی عجیب ہوتی ہیں, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے, یہ آج کا دور ہے. کانٹینٹس غائب, سبسٹینس ختم, ٹائٹلز باقی. حسینیت نام کے لیے ہے, روح ہے حسینیت, خبر ہی نہیں. ہم سید الشہداء کے ماننے کو حسینیت کہہ رہے ہیں, یہ ٹائٹل ہے, اس کا ایک سبسٹنس ہونا چاہیے. اور وہ جو سبسٹنس ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کے بعد عمل میں دکھانا اس کا کوئی مشکل کام نہیں. دیکھیے مثلاً فرض فرمائیے, ہم نے مثال دینے والا تھا کیونکہ آج کا زمانہ تھوڑا سا مشکل زمانہ تھا, میں نے کہا اس مثال کو دینے کے لیے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ ممکن ہے آج کے زمانے میں آپ اس کو بھی نہ دیکھ پائیں. لیکن مثال کے طور پر قدیم زمانے کو اگر لے لیں, حتی آج کے زمانے میں پاکیزگی کچھ تو باقی ہے, مجھے کہ اگر میرے سامنے میرا بچہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور مجھے پتا ہو کہ مجھے اس کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی, اب آج کے زمانے میں تو اس کو بھی کیلکولیٹ کروں گا, کروں یا نہیں کروں, ज्यादातर पहले ऐसा नहीं था, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, करना ही करना है। और अगर किसी को यह समझाना हो कि नहीं करना है, ये बहुत सख्त काम था कि भाई किसी की औलाद खतरे में है और वो अगर कुर्बानी दे तो वो बच सकता है, और हम उसको ये समझाएं कि तुम कुर्बानी ना दो, बहुत सख्त काम था। क्यों? नेचर ये है कि मुझे कुर्बान करना है, क्या इसमें मुझे कोई फिलॉसफी चाहिए, मुझे कोई कैलकुलेशन चाहिए? जब इल्म और हुसैनियत मेरे और आपके वजूद में इतनी गहराई में पहुंच जाएगा तो हुसैन की तरह अमल करना इस तरह होगा, बगैर कैलकुलेशन के, बगैर किसी फिलॉसफी के। फिर मुझे और आपको ये नहीं सोचना होगा, समझाना होगा कि भाई दो जमा दो चार करूं या नहीं करूं, नहीं करना ही करना। अगर मुझे और आपको हुसैनियत इतनी समझ में आ गई और इतना मेरे और आपके वजूद में उतर गई तो हुसैनी शबी अमल इस तरह साजिर होगा। गहरे देखिए सैयद शुहदा के जुमले को आप बहुत आसान, मैं और आप आसान ना है, हम लोग के साथ मैंने अर्ज किया हमारे साथ मुश्किल है, हम अल्फाज पे रुके हुए हैं, कॉन्टेंट्स और सब्सटेंस की गहराई में नहीं पहुंच पा रहे। मसलन सैयद शुहदा ने फरमाया मिसली ला युबायउ मिसला, मेरा जैसा इस जैसे की बैअत हरगिज नहीं करेगा। सही है? तो मौला ये कैलकुलेशन में जीत जाएगा कि मैं बैअत नहीं करूं? क्या इमाम ने यजीद की बैअत करने या ना करने पे कैलकुलेशन की होगी कि मैं करूं या ना करूं? नहीं। सैयद शुहदा ने अगले जुमले में बहुत अजीब बात कही, उन्होंने फरमाया कि मैं जिन गोदियों में पला हूं वो मुझे बैअत नहीं करने देंगे। ये बहुत अजीब हकीकत है, जब इंसान वजूद के उस हिस्से में होता है कि गोदियों में पलता है तो क्या वो इल्म हासिल कर रहा होता है? वो इल्म हासिल नहीं कर रहा होता, अपने वजूद की हकीकत को डेवलप कर रहा होता है, और वो भी नहीं कर रहा होता, खुदा करवा रहा होता है। सैयद शहदा के वजूद की हकीकत उन गोदियों में बनी है जिसमें वो पले हैं, और वो बहुत पाकीज़ा रूह है। सैयद शुहदा फरमा रहे हैं कि मैं यजीद की बैत करूं या ना करूं ये कैलकुलेशन का मामला नहीं है, ये सियासी नापतोल का मामला नहीं है, ये हत्ता इसका मामला भी नहीं है कि फला आयत कुरानी के तहत मुझे बैत करनी चाहिए और फला आयत कुरानी के तहत नहीं करनी चाहिए, और ये आयत करीमा ज्यादा और मजबूत आयत है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इमाम फरमा रहे मेरा एक वजूद है, ये जो मेरी अंदर की हुसैनियत है जो उन गोदियों से बनी है जिनमें मैं पला हूं, ये जो अंदर की हकीकत है ये मुझे बैत नहीं करने देगी। उसके बाद वो फरमा रहे मेरा जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा, यानी कोई हो जिसके वजूद में ऐसे ही हकीकतें बने जैसे मेरे वजूद में बनी थी, फिर वो वही करेगा अल्टीमेटली बगैर कैलकुलेशन के, बगैर गठजोड़ और सियासी नापतोल के जो मैं कर रहा हूं। अब मुझे बताइए हुसैनी कितने हैं? मैं और आप सीखे सिखाए में हैं, ज्यादा मैं इंसान के तौर पर सीख पाया हूं कि मुझे इमाम हुसैन का मानने वाला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं सीख पाया हूं कि मुझे मजलिसों में आना चाहिए और मैं आता हूं, लेकिन बहुत औकात कैलकुलेशन करता हूं आज इतनी सख्ती है अब ये करना है या नहीं करना। और अभी तो मैं कुछ और जुमला कहना चाह रहा हूं लेकिन मैं रोक लेता हूं, कह दू आप लोग बहुत गरीब हैं, आप बहुत गरीब हैं, आप बहुत मिस्कीन भी हैं, वाकई बहुत मिस्कीन। अगर $600 के लिए यहां मिस्कीनों की तरह चिल्लाना पड़े तो मिस्कीन ये भी और आप भी, हकीकत ये है, आप लोग कहां हैं, किस दुनिया में बसे हैं? ये वो था जो नहीं कहना चाह रहा। अल्लाह इंशाअल्लाह आपके हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए, दुरूद भेज देगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو ہمیں ایزان محترم سبسٹینس پہ جانا ہوگا، ہمیں حسینیت کو سمجھنا ہوگا کہ وہ حسینیت کے لیے سبسٹینس کے جو سید الشہداء کے وجود کا حصہ ہے وہ کیا ہے. پہلے مرحلے میں یہ ہو گئی حسینیت، دوسرے مرحلے میں وہ جو سبسٹینس ہیں وہ میرے وجود کے اندر سرایت کر گئے یا نہیں کر گئے. اگر میں نے رٹا ہوا ہے تو میں حسینی نہیں ہوں، امام حسین کا ماننے والا ہوں، حسینیت کو سمجھنے والا ہوں، حسینی کب بنوں گا. جب وہ ریالٹی آف حسینیت میرے وجود کے اندر سرایت کر جائے، جس کے بعد ریفلیکشن دکھانا امام حسین کی طرح کیلکولیشن کا ریزلٹ نہیں ہوگا، وہ الٹیمیٹ ریزلٹ ہوگا، خود بخود حاصل ہوگا. اب میں آپ خدمت میں چوتھی دفعہ پوچھوں گا، ظاہراً حسینی کتنے لوگ ہیں؟ یہ وہ مشکل تھی جو کربلا میں آئی تھی. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کے ماننے والے کم تھے، یہ انتہائی غلط فہمی. امام حسین کے ماننے والے پہلے بھی بہت تھے، آج بھی بہت تھے. بھائی یہ تو دیکھیے، تمام روزات کے اوپر تشریف فرما ہیں لوگ، کیا یہ امام حسین کے ماننے والے نہیں؟ اگر امام حسین کے ماننے والے نہیں ہیں تو 3 کروڑ لوگ آ رہے ہیں اربعین کے اندر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب امام حسین کے ماننے والے ہیں. کہ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ 100% ملے گا. ان کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قطعاً ملے گا. کیا یہ 3 کروڑ حسینی ہیں؟ ہاں، اس کو ذرا سوچنا پڑ رہا ہے. اور اپنے بارے میں سب سے پہلے کہ بھائی میں 50 سال عمر گزار گیا، 40 سال امام حسین کی عزا کر لی، حسینیت سے میرے پہلے کیا آیا ہے؟ چیخے تکائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، وجود کے اندر کی بات ہو رہی ہے. وہ ہر دن میرے سامنے آ سکتا ہے کہ مجھے حسینیت سے کیا ملا. دیکھیے بہت چھوٹی سی بات ہے، ایک بات سخت ہو چکی، دوسری بات بھی کر لیتے ہیں. حسینیت کے ساتھ نماز قضا ہوتی ہے. حسین کے ماننے والے کی تو قضا ہوتی ہے، حسینیت کے ساتھ قضا نہیں ہوتی. چھوٹا سا اسکول تو یہی ہو گیا. حسینیت کے ساتھ جھوٹ ہوتا ہے نہیں. اللہ اور نبی کا اور حسین اور علی کا ماننے والا تو شاید کبھی جھوٹ بول دے، لیکن حسینیت کے اوپر رہنے والا وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے. بہت آسان ہو گیا. اب تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب تو 8 دن باقی ہیں، بہت تفصیل باقی ہے. تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جو حسینیت سبسٹینس کے اندر ہے یہ کیا ہے. یار مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، جو مجھے 2-4 لفظ سمجھ میں آئے ہیں ان کو میں آپ کی خدمت میں کسی طریقے سے ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی جو حسینیت کی حقیقت ہے سبسٹنس، جو پہلے میں سیکھوں پھر اپنے وجود کے اندر لے کر جاؤں تو میں اسی پروپورشن پر حسینی بنوں گا، اور انشاءاللہ خدا بنا دے گا. اور یہ دوسرا عنصر زیادہ ہے، میں نہیں بنوں گا، مجھے تقریباً یقین سے سمجھنا پڑے گا کہ یہ بننے بنانے کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو جانے کا ہے. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو کسب کیے جا سکتے ہیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو کسب نہیں کیے جا سکتے، یہ صرف عطا ہی ہو سکتے ہیں. یہ جو میں منبر پہ بیٹھوں ہوں یہ کسبی ہے، جاؤں گا پڑھوں گا، آج کل تو خیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کچھ قسمت ہوا تو مثلا جاؤں گا پڑھوں گا سیکھوں گا پھر بولنے کے قابل بنوں گا تو پھر منبر پہ بیٹھوں گا اور بول دوں گا، تو یہ ہو گیا کسبی. اب یہ جو ہمیں اور آپ ایک دوسرے کو ٹائٹل دیتے ہیں، یہ بعض اوقات انتہائی بے چکے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ ٹائٹل دینے میں ایسے ٹائٹل دے دیتے ہیں جو کسبی ہیں ہی نہیں. اصل نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ مجھے دے سکتے ہیں، وہ تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایفرٹ ایسی دکھاؤں جس پہ خدا مجھے دے دے، بس، ورنہ باقی دینے دلانے سے نہیں ہوں گے. ایسان محترم ہمیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اس سبسٹینس کے اوپر. اور اس سبسٹینس کے لیے اگر صرف مقدمتاً کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی اس کے لیے بہرحال کچھ جس کو آپ لوگ پری ریکوزٹس کہتے ہیں کچھ شرائط چاہیے ہوں. اگر وہ حسینیت ہمیں اپنے اندر لانی ہے
तो बहरहाल घर को कुछ साफ सुथरा करना होगा। अब देखिए कदीम जमाने में एक रस्म थी कि जिस दिन मजलिस होती थी उससे पहले सारे घर को पाक कर लिया जाता था कि भाई अगर कहीं कोई गंदगी रह भी गई है, फिजिकल जाहिरी तौर पर जिस्मानी तौर पर कोई जगह मजलिस रह भी गई है तो वो पाक हो जाए कि भाई कल मजलिस होने वाली है, पाकिजगी का काम। तो ऐज़ान मोहतरम आप जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर मुझे हुसैनी बनना है और मैंने अर्ज किया बनना भी नहीं है बल्कि ऊपर से अता होना है, कितनी पाकिजगी अंदर चाहिए, कितनी पाकिजगी लाऊं। कल आपकी खिदमत में उसकी एक शर्त अर्ज की थी कि देखो भाई अगर हुसैनी बनना है तो ये मुझे पता है कि मुझे नमाजी बनना है, अगर मैं नमाजी नहीं बना तो शबे आशूर सैयद शहदा ने कहा था मुझे नमाज और कुरान से इश्क। देखिए दो पॉइंट समझ में आ गए, अगर कोई अच्छा नमाजी नहीं है हुसैनियत का तो सवाल ही नहीं है, अगर कोई कुरान वाला नहीं है इसके हुसैनी होने का कोई सवाल नहीं। इमाम हुसैन का मानने वाला है या नहीं? मानने वाला है। सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अजर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हुसैनी होने की बात हो रही है, सब्सटेंस की है। परेशान मोहतरम ये तो नमाज का इशू था, कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि छोटा सा इस पे होता है, तवज्जो देना पड़ेगी, 10 दिन मिसाल के तौर पर माह मुहर्रम के अंदर इतनी मेहनत करें अपनी नमाज के ऊपर कि मसलन जब शबे आशूर आए तो हमारी नमाज में इमाम की नमाज की इतनी सी एक शराहत झलक आ जाए, थोड़ी सी झलक आनी चाहिए। तो मसलन क्या करें, तो मैं असादा सा नुस्खा करता हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया और बहुत लिमिटेड टाइम है और वाकई जो इन्होंने कहा कि भी थोड़ा सा आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा ताकि हम लिमिटेड टाइम की वजह से इसको निपटा सकें और मातम भी बना जाए। तो नमाज में आप क्या करें कि थोड़ा सा फिजिकल जेस्चर को कंट्रोल करें, अपने जिस्म की जो जाहिरी पोजीशन है इसको कंट्रोल करें। ये पहला स्टेप होगा कि आपका जहन कंट्रोल में आएगा नमाज के अंदर, और नमाज के अंदर जिस्म का कंट्रोल होना सिर्फ एक स्टेप है, ये असल नहीं है। असल तो दिमाग का कंट्रोल है और वो दिमाग का कंट्रोल भी नमाज के बाहर जो आदतें हैं उनके कंट्रोल होने से आएगा। लेकिन पहला स्टेप जिस्म को कंट्रोल करना। जिस्म को कंट्रोल कैसे करें, पांव जब आप खड़े हो तो आपके दोनों पांव क़िबले की तरफ हों, सीधा रखें, टेढ़े मत रखें। हाथों को क़याम के दौरान जांघों पर रखें, साइड में नहीं रखें, सामने रखें। जो मुस्तहबात आप रुकू कर रहे हैं आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन ढीली होनी चाहिए। हर जेस्चर के कॉन्टेंट्स को सोचें। ये जो आप क़याम में यूं करके खड़े होंगे ये आप अपने जहन में सोचिए, मैं ऐसे ही खड़ा हूं जैसे कयामत के दिन खुदा के सामने खड़ा होगा, खुदा को सोचो। आप जब रुकू में इस तरह अपनी गर्दन झुकाए खड़े हो और गर्दन आपकी निकली भी हो तो क्या सोचें, ये सोचें खुदाया मैं तेरी राह में गर्दन कटाने को तैयार हूं, गर्दन कटाने को तैयार। एक एक जुमले को सोचें, समय अल्लाह लिमन हमीदा, खुदा उसकी सुनता है जो हम्द करता है। अपने आप से पूछें जो मैं कर रहा हूं ये हम कहलाने के काबिल है, ये वो हम दे जो खुदा सुनेगा, या ये वो हम दे जो मैं खुदा को सुनाना चाह रहा हूं। इसमें हम्द की इतनी ताकत है कि ये खुदा को पेश करने के काबिल बन जाए। ये सजदा कीजिए ना पूरे वजूद के साथ उसी तस्लीम के साथ, दो सजदे के दरमियान बैठे हाथों को जानों के ऊपर रखें, साइड में ना रखें, फिजिकल जेस्चर्स को कंट्रोल करें, उंगलियों को मिला कर रखें। जितना आपका अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता दिमाग का कंट्रोल बढ़ेगा। लेकिन मैंने अर्ज किया असली कंट्रोल उस वक्त बढ़ेगा जब दो नमाज के दरमियान जो आदतें उनको आपने सही किया। कल मैं आदतों के ऊपर अर्ज करने की कोशिश करूंगा जिनका ताल्लुक हुसैनियत से होता है। दो सजदों के दरमियान आप बैठे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है दुनिया की जिंदगी। ये दो सजदों के दरमियान बैठना है, ये दुनिया की जिंदगी इतनी सी। पहला सजदा खिलकत, दूसरा सजदा मौत। जिसका दूसरा सजदा अच्छा हो उसकी इंशाल्लाह मौत भी अच्छी हो जाएगी। तो मेहनत करें, ہر چیز کو سوچیں. دس دن اتنی محنت کریں کہ انشاءاللہ عاشور و شب عاشور وہ نماز نصیب ہو سکے. کرنا کی خدمت میں عرض کی تو تھوڑا اس کے اوپر محنت کریں گے انشاءاللہ اور کرنا کی خدمت میں حسینیت کے اس سبسٹنس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو میرے اور آپ کے وجود کے اندر جانا ہے. دیکھیے آپ ایک تصور ذہن میں رکھیے گا, مثلا دس دن میں نے آپ کو واقعا وہی عرض کر دیا جو عرض ہونا چاہیے اور آپ نے سن لیا جو آپ کو سننا چاہیے اور آپ نے مان لیا جیسے آپ کو ماننا چاہیے, کیا حسینی بن گئے؟ ابھی دیکھنا پڑے گا وجود کے اندر تک میرے یہ بات گئی ہے یا نہیں گئی ہے. ابھی جو میں نے قرض کیا آپ نے صرف سنا ہے, وجود کے اندر تک گئی یا نہیں گئی, پھر کیا ہوگا؟ پھر ریفلیکشن الٹیمیٹ ہے, پھر کوئی بیچ میں کوئی معنی رکاوٹ نہیں ہوتی. مس لیڈ جو میرا جیسا ہوا تو اس کا ایک الٹیمیٹ ریزلٹ ہے, وہ کیا ہے؟ میرے جیسا سوچے سمجھنے کے بعد کیلکولیشن کے بعد ناپ تول کے بعد یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ مجھے یزید کے سامنے جھکنا ہے یا نہیں جھکنا ہے. نہیں, میرا جیسا ہوا تو وہ جیسے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی فیصلہ ہے, مجھے کہ بیعت نہیں کروں گا. میرا جیسا بھی زندگی میں ایک ہی فیصلہ کرے گا, بیعت نہیں کروں گا. یہ سید الشہداء کا معاملہ ہے اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں. امام حسین کا ماننے والا بننا ان کے لطف و کرم کے سبتے میں بہت آسان ہے. امام کا دسترخوان بہت فیاض دسترخوان ہے. امام کی وجود مقدس سے استفادہ کرنے کی, خود امام کی فیاضی کے سبتے میں کوئی شرط نہیں. کافر بھی استفادہ کر سکتا ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے انسان بن جائے, تھوڑا سا انسانیت دکھا دے, تو سید الشہداء کے فرض سے کون بھی استفادہ کریں گے؟ ہمارا بھی کریں گے, اس سے زیادہ کریں گے. لیکن اس مرحلے کو کراس کر کے حسینیت تک پہنچ جائیں, یہ سب سمجھا بہت سا. اور خدا نے بتایا کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں اس کلاس کے اندر جو لوگوں کو حسینی بنا سکتی ہے ابھی انٹری دی دی ہے, ابھی ہماری کلاس چل رہی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ اتنا پریشان حال ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کو انسٹیٹیوٹ سے نکال کے پھینکنا پڑ جاتا ہے. یعنی جب ہم اس کو انسٹیٹیوٹ سے نکال دیتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر لرننگ ایبلٹی اتنی کم ہو گئی ہے کہ میں ٹیچنگ کا کوئی بھی ہنر استعمال کروں میں اس کو نہیں سکھا پاؤں. تو یا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کو سکھاؤں, یا یہ اس قابل نہیں ہے مجھ سے سیکھے, اس کو کسی اور انسٹیٹیوٹ میں لے. بعض لوگوں کو حسینیت اس طرح کلاس سے باہر نکال دیتی ہے. ہماری کلاس ابھی چل رہی ہے, یہ بڑی غنیمت کی بات ہے کہ ابھی ہمیں انٹری ملی ہوئی ہے کہ بھائی آئیے بیٹھیے سیکھیے کوشش کیجیے. آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کو حسینی بننا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جس طرح ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر کلاس ون میں انٹری بہت ہے اور پی ایچ ڈی بہت کم ہوتے ہیں پروپورشنلی, کہ حسینیت کا معاملہ بھی ایسے چل رہا ہے. ادھر سے تعداد بہت ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا ہی لیں گے, لیکن وہاں سے حسینی کتنے نکلیں گے وہ بہت سخت ہے. اور اب بہرحال میں خدمت میں عرض کروں گا, یہ مجھے اطمینان ہے الحمد للہ رب العالمین, اگر پروردگار عالم نے یہ توفیق ہمیں نہ دینی ہوتی تو اب تک کلاس سے باہر پڑ چکا ہوتا. اس نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے جو میں اور آپ امام حسین کے غم کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے غم کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کہ امام حسین کی محبت ہمارے دلوں پر اثر کر رہی ہے. ہم لوگ تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مثال کے طور پر سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے, لوگ روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, ہم اور آپ گریا کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں رہا دیکھنے کی وجہ سے کہ ہم نے ساری زندگی ہی دیکھا. نہیں کہ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے, نہیں اہمیت تو سمجھ رہے ہیں, لیکن مثال کے طور پر روٹین میں ہر سال دیکھتے ہیں, हर मजलिस में देखते हैं, तो हमें शायद इन्हीं समझ में आ रहा कि ये क्या हुआ, वरना आप तसव्वुर फरमाइए किसी भी दुनिया के और किसी कौम को जाके बताइए, असल उन लोगों को पता ही नहीं होगा हमारे यहाँ क्या होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो लोग ये समझ रहे होंगे जैसे सेमिनार होते हैं ना, लोग सेमिनार में जाते हैं घर वापस आ जाते हैं, और बाद सेमिनार में थोड़ा सा ज्यादा असर हो जाता है तो दो चार आंसू बहा के आ जाते हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं। ये लोग कभी शबे आशूर हमारी महफिलों में नहीं आए, कि इनको पता हो कि जब शबे आशूर या मसलन इमाम के गम में कोई रोता है तो कैसे रोता है, किस गहराई में रोता है। आपने देखा है कि भाई रोने के भी तो अंदाज होते हैं ना, कि मिसाल के तौर पर फर्ज फरमाइए मुझे कोई गम पड़ा मेरे सर के ऊपर, तो बाद मेरे दिमाग से एक तकलीफ और एक दर्द की कैफियत उठी, मेरी आंख से दो आंसू निकल गए, एक ही रोना भी होता है। अच्छा, एक दफा वो रोना होता है जो मिसाल के तौर पर इंसानी लिटरेचर को देखते हुए किसी माँ का बच्चा मर जाए, वो माँ कैसे रोती, दो आंसू बहाती माँ बहाती नहीं, शायद आंसू ना भी बहाए तो इसका पूरा वजूद रो रहा होता है, शायद आंसू नहीं बहाए। बाद औकात इंसान का गम ऐसा नहीं होता कि वो गम एहसास करेगा फिर रोएगा या फैसला करे मैंने कितना रोना है, नहीं ऐसा नहीं होता। बाद औकात गम की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है उसका पूरा वजूद उस गम के अंदर चला जाता है, पूरा वजूद गमगीन हो जाता है, ये भूल जाता है कितने आंसू रोया, थोड़ा रोया या ज्यादा रोया, नहीं, गम की शिद्दत बहुत सख्त होती है, और गम की शिद्दत में बाद औकात उस जगह पहुंच जाता है जो अपने आप को साहिब गम की जगह देखने लगता है। तो मिसाल के तौर पर हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन परवरदिगार आलम की इस लुत्फ खास के सबके हैं, इमाम हुसैन की इस मोहब्बत को अपने अंदर एहसास करना और इस गम को अपने आंसुओं के जरिए से इजहार करते रहते हैं, सिवाय मोहब्बत के मुमकिन नहीं, सिवाय शदीद तरीन ताल्लुक के ये बात मुमकिन नहीं थी। और इस पे मुझे और आपको बड़ा फख्र करना होगा, बहुत वक्त हो गया, मैं कोशिश करूँगा कल से इंशाअल्लाह और कम वक्त में आपकी खिदमत में आरज़ पेश करूँ ताकि हम वक्त के ऊपर इख्तिताम वज़ीर कर सकें। तो मैंने आपकी खिदमत में गिरिए के बारे में अर्ज़ किया, असहाबे सैयद अश्शुहदा हैं, चंद दिन असहाबे सैयद अश्शुहदा के नाम से मंसूब है और इसमें मुख्तलिफ असहाब का तस्करा होता है। आपने मरसे में यकीनन सुना होगा कि मरसे में हजरत मुस्लिम बिन अखी के दो साहिबजादों का तस्करा, दो मजलूम हजरत मुस्लिम बिन अखी के फर्जंद जो नहीं मालूम किन मुश्किलात के अंदर किन मसाइब के अंदर दुश्मन के हाथ लगे। जो करबला का मारका है ये इस एतबार से अजीब है कि इंसानों के अंदर कुछ चीजें कबूल हुई भी हकीकत है, अतः आज के जमाने में जो काफी मुश्किल का जमाना है तो इसमें भी मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि अगर किसी बड़े पे जुल्म हो तो लोग एहतजाज करते हैं किसी हद तक, लेकिन अगर पता चले कि बच्चों पे जुल्म हुआ है तो एहतजाज कुछ और तरह होता है कि भाई बड़े पे भी जुल्म गलत था, बच्चों पे क्यों हुआ, बच्चों पे क्यों हुआ। मसलन अगर बच्चा ऐसा हो जिसके कुछ हामी साथ खड़े हों और जुल्म का निशाना बने तब भी एहतजाज होता है, लेकिन बच्चे अगर बेचारे मजलूम बिछड़े हुए हों वो तो पहले ही गमजदा होता है, उनके अंदर ताकत भी नहीं होती कि वो अपना हिसाब कर सकें। अब अगर कोई उन मजलूम बच्चों को पकड़े और उन मजलूमों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दे तो इंसानों के अंदर एहतजाज की कैफियत तब्दील हो जाती है। अच्छा, बच्चों पर जुल्म किया गया, क्या जुल्म किया गया, मिसाल के तौर पर भूखा रखा गया, सख्ती में डाला गया, नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ये करबला का मामला है, ये सिर्फ भूख और प्यास का मामला नहीं है, यहाँ गर्दनों के कटने का मामला है। तो مسلم بن عقیل کے بچے صرف بھوکے اور پیاسے نہیں رکھے گئے بلکہ وہ دونوں کے دونوں حسد روایت ایک دوسرے کے سامنے ذبح کر دیے. بعض اوقات جب لوگ اس ظلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, مظلوم کے اندر ایک کیفیت دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر گریہ آتا ہے. اور وہ کب گریہ بڑھ جاتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں مظلوم نے ظلم کے باوجود اپنی انسانیت کو نہیں بھلایا, انسانیت کو نہیں بھلایا. تو اعزاز محترم, جب ہم مسلم بن عقیل کے بچوں کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک بھائی دوسرے کے لیے جان دے اور یہ اس کے لیے جان دے رہا ہے, تو ہمیں مظلوم کی مظلومیت اور نظر آنے لگتی ہے. ہمیں نہیں معلوم مسلم بن عقیل کے بچوں کا واقعہ کن تفصیلات کے ساتھ انجام پایا, لیکن میں عزیز و صفات کی خدمت میں عرض کروں گا مسلم بن عقیل کے فرزند سے بڑھتے ہوئے خود مسلم بن عقیل کے بارے میں. حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت کیا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند کے مسائل آپ نے اجمالاً سنے, بس آج چند جملوں میں حضرت مسلم بن عقیل کے مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی تو تمام اصحاب سید الشہداء کربلا میں جب مصیبت میں پڑھتے تھے تو حسین کے چہرے کو دیکھ لیا تھا. Thank you.
سے آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا. مسلم کے اندر بہادری اور شجاعت سے بڑھ کر ایک اور صفت ہے, اس صفت کو ہم کہتے ہیں غیرت. اس صفت کا نام غیرت ہے. مسلم بن عقیل نے کہا توڑا میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری لاش سے گزر کر تیرے گھر کے اندر داخل ہو, میں برداشت نہیں کروں گا, زیادہ میں باہر لڑوں گا اور مروں گا جبکہ تیرے گھر کے اندر کوئی نہ آئے. تو میں کہوں گا مسلم بن عقیل اب تمہیں سمجھ میں آیا امام سجاد کون ہے؟ دیکھا تو, تو سب شہید ہو گئے اور ایک سجاد باقی رہے. کیونکہ یہ منظر اتنا صبر مانگ رہا تھا کہ صرف سجد صابرین سے ممکن تھا, سب شہید ہو گئے اور مسلم بن عقیل کو بھیج دیے گئے کہ تم یہاں پہ نہیں رکو گے, تم وہاں جا کر شہید ہو گے. مسلم بن عقیل نے مقابلہ کیا, بڑا سخت مقابلہ ہوا اور مسلم بن عقیل کو بہت سے روک دیا گیا. بار بار فوج منگوائی گئی اور بار بار مصیبتیں آئیں. مسلم بن عقیل کو اس جگہ کے اوپر پھنسا دیا گیا. امام غریب الوطن مسلم بن عقیل غریب الوطن, امام پیاسے مسلم بن عقیل پیاسے. اب جو تیسرا مرحلہ دیکھیے گا, دارالعمارا گئے کہاں میں کسی کو سلام نہیں کروں گا, میرا امام صرف حسین, میرا امیر صرف حسین. دارالعمارا کی چھت سے گرا دیا گیا, چھت سے گرایا گیا, زمین کے اوپر گرے اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کی لاش کوفے کے بازاروں میں گھمائی گئی. پامال ہوا حسین کے ساتھیوں میں پہلا لاشا جس کا پامال ہوا وہ مسلم بن عقیل کا لاشا. اب سنو, حسین غریب الوطن مسلم بن عقیل غریب الوطن, حسین پیاسے مسلم پیاسے, حسین کا لاشا پامال مسلم کا لاشا پامال. عزیزو اب ایک آخری مرحلہ, خبر مل گئی امام حسین کے پاس, خبر لائی گئی آپ کا ساتھی آپ کا جانسار آپ کا سفا آپ کا بھائی مسلم بن عقیل مارا گیا, مسلم بن عقیل کی سہایتا بھی بلایا. امام حسین نے مسلم بن عقیل کی سہایتا بھی بلایا, اپنے گانوں پر بٹھایا, سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. ایک روایت کے مطابق کانوں میں تالیاں لٹکائیں. وہ پنچھی بہت ہوشیار, وہ سمجھ گئی. اس نے کہا کہ امو جان آپ ایسے محبت کر رہے ہیں جیسے آپ یتیموں سے کرتے ہیں, کہیں میرا بابا تو نہیں مارا گیا. اب میں کہوں گا مسلم بن عقیل ہمارا سلام ہو آپ پر, آپ غریب الوطن, آپ بھی پیاسے, آپ کا بھی لاشا بابا, لیکن مسلم بن عقیل آپ کی یتیموں کو تماچے نہیں لگے ہیں, آپ کی یتیما کی بالیاں نہیں چلی, آپ کی یتیما کا دامن نہیں جمع, آپ کی یتیما شام کی زندان میں جمع نہیں ہوئی ہے. اللہ